نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ہم میں سے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں جو بوڑھے ہو گئے ہیں وہ سوچے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اولاد دی تھی ان کی عمریں کچھ دنوں کی تھی پھر کچھ ہفتوں کی ہوئی پھر کچھ مہینوں کی ہوئی پھر ان کے سال بڑھتے چلے گئے تو ان کی عمروں کے الگ الگ مرحلے پر ان کی جس طرح کی جو تربیت ہمیں کرنی چاہیے تھی ہم نے کی اگر نہیں تو توبہ کیجیے اور اولاد سے بھی معافی مانگیے اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے اور جن کے بھی اولاد ہیں چانس ہے ان کا تو وہ یہ سوچیں کہ میرا 2 سال کا بچہ ہے 5 سال کا بچہ ہے 10 سال کا بچہ ہے 15 سال کا بچہ ہے کیا میں تربیت کر رہا ہوں تربیت کا کیا معنی ہے تربیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو حلال حرام سکھا دیا جائے یہ تو تعلیم ہے ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت تعلیم الگ چیز ہے اور تعدیب الگ چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین ہیں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اللہ تعالی شانہ نے آپ کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کا علم آپ کے پاس نہیں تھا آپ کو وہ باتیں سکھلائی جو آپ کو معلوم نہیں تھی یہ تو ہو گئی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادبنی ربی میرے رب نے مجھے ادب سکھایا فاحسن تعدیبی اور ادب سکھلانا بہت اچھے طریقے سے کیا تو اللہ تعالی شانہ نبی کو جب دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس کا کوئی معلم اور مؤدب نہیں ہوتا خود اللہ اس کو تعلیم بھی دیتا ہے اللہ ہی اس کی تربیت بھی کرتا ہے تو دیکھو نبی جو ہے نبی نبوت جو ہے وہ وہبی ہوتی ہے کسبی نہیں یہ ایک مسئلہ ہے نبوت کسبی نہیں وہبی کسب اور وہب کسب کس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی چیز کو محنت کر کے کمائے اور وہبی وہب یہ وہب یہیب ہبتن آپ کو جب کوئی ہدیہ دیتا ہے اسے ہبا کہتے ہیں تو وہبی کا مطلب یہ کہ یوں ہی مل جانا بغیر محنت کے بغیر کوشش کے اور کسب جو ہے وہ کمائی کو کہتے ہیں کسب حلال اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کسب حلال حلال کی کمائی تو کسب کا معنی ہے کہ ایک محنت کرتا ہے آدمی ایک ہفتے تک صبح اٹھ کر 8 بجے جاتا ہے 4 بجے تک کام کرتا ہے اور تنخواہ ملتی ہے اس کو 150 پاؤنڈ کی اسے کہتے ہیں کسبی اور وہ بھی ایسے ہی کسی نہ کر کے 300 پاؤنڈ کا ہدیہ دے دیا آپ کو ایسے ہی مل گیا بغیر محنت کی ولایت کسبی ہوتی ہے نبوت وہبی ہوتی ہے یہ نہیں کہ وہ ایک شخص عبادت کرے گا, تہجد پڑھے گا, دوسروں سے بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گا تو اسے نبوت مل جائے گی. نہیں, نبوت وہبی ہوتی ہے, کسبی نہیں. جیسے ڈگری جو ہے, ڈگری یہ کسبی ہوتی ہے. ڈاکٹر کی ڈگری یوں ہی کوئی نہیں دے دیتا, اس کے لیے آپ کو 8-10 سال محنت کر کے پڑھنا پڑے گا. لوئر کی ڈگری ایسے ہی نہیں مل جاتی, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور عہدہ جو ہے, عہدہ, عہدہ اسٹیٹس, پوزیشن, یہ وہ بھی ہوتا ہے. یہ اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. پچھلے زمانے میں بادشاہ جو ہے کسی کو دیکھتا تھا, کچھ 10-15 منٹ گفتگو ہوتی تھی اور دیکھتا تھا کہ یہ تو بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے, حکیم لگتا ہے, ہوشیار لگتا ہے, تو کہتے تھے کہ جاؤ تم فلاں شہر کے امیر, یہ عہدہ دے دیا, پوزیشن دے دیا. تو ولایت جو ہے, ولایت یہ بمنزلہ ڈگری کے ہے. نبوت ڈگری نہیں, نبوت عہدہ ہے, اللہ کی طرف سے ملتا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے جسے چاہے عہدہ مل جاتا ہے, اس لیے کہ دینے والا بہت بصیرت والا ہے, احکم الحاکمین. اسی لیے اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. نبوت کا عہدہ, رسالت کا عہدہ کسے دے رہا ہے اس کو اللہ خوب جانتا ہے. تو جن کو دینا ہوتا ہے نبوت اور رسالت, اسے پہلے ہی سے اس طرح تیار کرتے ہیں, اس کا خمیر اسی طرح بنایا جاتا ہے, اس کا دل اسی طرح بنایا جاتا ہے. اس کا دل جو ہے پہلے ہی سے ایسا بنایا جاتا ہے. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے. شیطان جو ہے وہ برائی کا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے اور فرشتہ اچھائی کا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. ہمیں بھی اس کا احساس ہوتا ہے کبھی کبھی, دل چاہتا ہے کہ مجلس میں جاؤں, پھر نہیں جاؤں, آج ٹھنڈی بہت ہے باہر, نہیں نہیں چلے جاؤ. یہ وہی جو دو خیال آ جاتے ہیں, اچھائی اور برائی کے خیالات میں کشمکش رہتی ہے. تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ تو کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہیں, میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ ہے, میں بھی انسان ہوں, تو میرے ساتھ بھی دو, سب کے ساتھ جو قانون ہے وہ, مگر میری صحبت کی وجہ سے میرا جو فرشتہ ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے, میرا جو شیطان ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے. اب دونوں مجھے خیر ہی کا وسوسہ ڈالتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. جب کبھی چادر یوں ہٹ جاتی تھی تو صحابہ کو نظر آتی تھی, تو بدن مبارک میں گوشت جو ہے تھوڑا ابھرا ہوا تھا. تو اگر کسی کے بدن میں گوشت ابھرا ہوا ہوگا تو وہ برا لگے گا, اس لیے کہ فطرت کے خلاف ہے. مگر نہیں, وہ بہت خوبصورت تھا, وہ مہر نبوت بہت خوبصورت. جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس مہر نبوت کو دیکھا ہے, کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھ بھی لگایا ہے بچپن میں, کھیلے بھی ہیں اس مہر نبوت کے ساتھ. بچے ہوتے ہیں تو پیچھے سے چلا گیا ایک بچہ, تو دیکھا کہ یہ کوئی ابھری ہوئی چیز ہے, تو یوں کھیلنے لگ گئے اس کے ساتھ. دیکھا ہے مہر نبوت, بین کتفی ہے, اپنے دو مونڈوں کے درمیان. تو دو مونڈوں کے درمیان مہر نبوت, وہ ذرا ابھری ہوئی جگہ تھی وہ, جہاں وہ گوشت کا تھوڑا ابھرا ہوا, مگر بہت خوبصورت دیکھنے میں. جیسے احد کے, احد کی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو دانت مبارک شہید ہوئے تھے, تو بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ دو دانت مبارک شہید ہوئے تھے کا مطلب ہے کہ دونوں دانت نکل گئے تھے. نا, ایسا نہیں ہوا تھا. دانت مبارک شہید ہوئے تھے کا مطلب ہے کہ دونوں دانتوں کو نقصان پہنچا تھا, اور یہ دونوں سامنے والے جو دانت ہے تو یوں سمجھو کہ 1 ملی میٹر جتنا حصہ کٹ گیا تھا دونوں کا, چپ نکل گئی تھی ایسی دونوں کی, تلوار لگی تو دونوں. مگر اللہ جل جلالہ عام منوالہ کا دیکھو نظام, कि चेहरे के ऊपर जख्म लगा तो ये दोनों पूरे दांत नहीं निकल गए, पूरे दांत निकल जाते तो बदसूरती हो जाती। तो दो दांत का ऐसा थोड़ा सा हिस्सा चिप निकल गया। अब जाहिर है कि जब वो दो दांत का चिप निकल गया तो भी थोड़ी ऐसी उसमें कमी तो आ गई, मगर सहाबा फरमाते हैं कि ऐसी कमी आई ये दो दांतों में कि उसकी वजह से चेहरा पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया। जब मुस्कुराते थे तो पहले वो खूबसूरती नहीं थी जो बाद में आ गई, तो खूबसूरत वो मोहर नबूवत। तो सहाबा जिन्होंने देखा वो कहते हैं कि किसी ने कहा कि एक चकोर परिंदा होता है और चकोर परिंदे के छोटे छोटे अंडे होते हैं बहुत खूबसूरत। वो चकोर परिंदे के बाज परिंदों के अंडे ऐसे होते हैं कि दिल ये चाहता है कि इसे शो के तौर पर घर में रखना चाहिए। तो कहा कि चकोर परिंदे, सहाबी फरमाते हैं देखने वाले कि मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मुंडों के दरमियान तो चकोर परिंदे के अंडे की तरह वो थी, यानी वैसी गोल गोल और बहुत खूबसूरत। और दूसरे सहाबी फरमाते हैं कि ये छपरखट की गुंडी की तरह थी। छपरखट दुल्हन के लिए एक कुब्बा बनाया जाता था, तो लकड़ी की फ्रेम होती थी उसके ऊपर बहुत खूबसूरत कपड़े लटकाए जाते थे, यानी यूं समझो कि एक किस्म का खैमा टेंट बनाया जाता था, मगर बहुत खूबसूरत टेंट, इसलिए कि उसमें दुल्हन को बिठाते थे। तो उस पर जो पर्दे डाले जाते थे, उसके ऊपर जो कपड़े डाले जाते थे खूबसूरत, तो उन कपड़ों को बंद करने के लिए वो हमारे जमाने में तो अब तरक्की कर गया जमाना, इसलिए वो जिप होती है टेंट के दो पर्दों को बंद करने के लिए, तो उस जमाने के एतबार से बटन का इंतजाम होता था। जैसे ये लंदन में सोल्जर जो खास किस्म का लिबास पहनते हैं तो बड़े बड़े बटन होते हैं, तो बटनों को अंदर डालने के लिए वो कपड़े ही का ये भी होता है, तो ये बहुत खूबसूरत बटन इतने बड़े बड़े, तो उसको कहा कि छपरखट की गुंडी की तरह। यानी सहाबी अपने जमाने में जो चीजें थी उसको सामने रख करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गोल गोल और खूबसूरत। तो दो मोंढों के दरमियान, यानी दोनों शोल्डर के दरमियान पीछे ये मोहरे नबूवत थी, यानी बदन के ऊपर मोहरे नबूवत थी कि ये हमारे नबी हैं और इन पर नबूवत खत्म हो गई है। खातिमुन नबीयीन हो या खातमुन नबीयीन, खातिम है अगर कसरा के साथ तो नबियों को खत्म करने वाले, बस अखीर में अब कोई नहीं आएगा, और खातमुन नबीयीन है तो नबियों की मोहर, नबियों की मोहर। और मोहर कहां आती है? जब कोई खत आप लिखते हैं तो स्टाम्प कहां आता है, बीच में आता है या बिल्कुल अखीर में? तो नबियों का मोहर, यानी बस अब आ गई मोहर, अब इसके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। ईसा अलैहि सलाम का नाम जो है वो मोहर से पहले आ चुका है, वो आ सकते हैं दोबारा, नई लिस्ट अब नहीं बन सकती, वो मोहर लग गई है, नया नबी नहीं आएगा। जिसका नाम पहले आ चुका है वो उसका वजूद है, वो आ सकते हैं दोबारा, मोहर नबी होगी खत्म। और ये माना खुद आपने बयान फरमाया है, अना खातमुन नबीयीन, मैं नबियों का मोहर हूं। इसका क्या माना? ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। और तलबा बैठे हुए हैं अरबी जानने वाले, ये ला जो शुरू में आया है जिसका माना नहीं, ला इलाहा, इसको लाए नफी जिन्स कहते हैं। और लाए नफी जिन्स, ला नबी या नबी नहीं आएगा, ये तर्जमा नहीं होगा, मेरे बाद नबी नहीं आएगा, इसका तर्जमा ये होगा कि मेरे बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा। तशरी नबी भी नहीं आएगा, गैर तशरी नबी भी नहीं आएगा, जिल्ली भी नहीं आएगा, बुरूजी भी नहीं आएगा, کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ مہر نبوت دو کندھوں کے درمیان. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک اور حدیث ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ پہنا ہوا تھا اور امامے کا شملہ, اسے شملہ کہتے ہیں, امامے کا شملہ دو کندھوں کے درمیان میں پڑا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ کبھی کبھی ایک شملہ ہوتا تھا, کبھی کبھی دو شملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ بالعموم شملے والا رہا ہے. تو کہا کہ وہ میں نے دیکھا کہ شملہ جو ہے وہ دو مونڈوں کے درمیان لٹک رہا تھا, کبھی دو شملے کبھی ایک شملہ. تو یہ پیچھے اس طرح جب ہوتا ہے تو دو مونڈوں کے درمیان ہے. تو کہا کہ ایک سنت تو یہ ہے, ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ شملہ پیچھے ہوتا تھا دو مونڈوں کے درمیان, اور ایک سنت یہ بھی کہ کبھی کبھی بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا یہاں رہتا ہے ایسا. کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا تھی, کبھی یہاں بھی ہوتا تھا شملہ. تو یہ دائیں طرف زیادہ ہے یا اس طرف ہے تو بائیں طرف زیادہ ہے, مگر پھر بھی کہہ تو سکتے ہیں نا کہ دو شملوں کے درمیان, دو مونڈوں کے درمیان. بھائی ہمارے ڈاکٹر صاحب جہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر اشتیاق صاحب, تو یہ دائیں طرف کے پلر کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں, مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کو مجلس میں دیکھا تھا, آپ دونوں پلر کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے. ایگزیکٹلی بیچ میں ہونا ضروری نہیں ہے. تو اسی طرح یہ جو مہر نبوت تھا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ دو مونڈوں کے درمیان, دو شولڈر کے درمیان, مگر وہ ایگزیکٹلی بیچ میں نہیں تھا. یہ مہر خاتم, یہ خاتم کہاں تھا, اس سیل کہاں تھی پیچھے, کہتے ہیں کہ یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف زیادہ تھا, اور جہاں دل ہے اس کے قریب تھا پیچھے, دو مونڈوں کے درمیان مگر دل کی طرف زیادہ. اور صوفیاء کرام نے لکھا ہے جو دل کے ماہرین ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر تھی وہ دل کے اس حصے کے مقابلے میں تھی کہ جہاں پر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو کہا کہ یہ جو مہر لگا دی ہے تو اس مہر سے جہاں ختم نبوت کی مہر ہے, وہاں اس بات کی بھی مہر ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں شیطان کبھی بھی وسوسہ نہیں ڈال سکے گا, اس سے کہ مہر لگ چکی ہے وہاں پر. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنی اونچی ذات, مگر پھر بھی کیا ہے, ان کو بھی معلم کی اور مؤدب کی ضرورت پڑی. معلم, اللہ نے تعلیم دی, اللہ نے ان کو ادب سکھلایا. تو ہمیں بحیثیت ماں باپ کے اپنے بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام کرنا ہے, تادیب کا بھی انتظام کرنا ہے, تعلیم تربیت دونوں کا انتظام کرنا ہے. بالعموم ہمارے ذہنوں میں یہ ہے, ایک غلطی, پہلی غلطی کہ ہم نے ہمارے بچے کی تعلیم کا انتظام کر دیا ہے, مکتب میں مدرسے میں داخل کر دیا ہے, ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. نا آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. انکم ٹیکس آفس سے آپ کے اوپر خط آیا کہ آپ کے ذمے $200 ہے, آپ کے ذمے £200 ہے, آپ کے ذمے £150 ہے, £500 ہے, جمع کراؤ فلاں تاریخ تک میں. میرے اوپر خط آیا, میں نے مولانا کو سونپ دیا کہ بھائی فلاں تاریخ تک میں انکم ٹیکس آفس کے اندر یہ £500 جمع کرانے کے ہیں. مولانا نے یہ کام نہیں کیا, میں نے مولانا کو سونپا, میری ذمہ داری میں نے مولانا کو سونپی, مولانا نے یہ کام نہیں کیا, پوچھ گچھ مولانا کو ہوگی یا مجھے ہوگی, بولو بھائی, مجھے ہوگی پوچھ گچھ. میں جج کے سامنے یہ کہہ سکوں گا کہ میں نے تو مولانا کو سونپ دیا تھا, یہ میری ذمہ داری تھی. تو مجھے بار بار پوچھنا چاہیے تھا, دیکھنا چاہیے تھا کہ مولانا تاریخ سے پہلے इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर के जमा कराते हैं कि नहीं, ये मेरा कसूर है, इसलिए कि जिम्मेदारी मेरी थी। मिसाल से बात समझ में आ गई। ये जिम्मेदारी मां बाप की है, औलाद की तरबियत और औलाद की तालीम, औलाद की तालीम उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। हां ये बात अलग है कि जब आपने उस्ताद को जिम्मेदारी दी और उस्ताद ने वो जिम्मेदारी कबूल कर ली तो वो भी मुजरिम होगा, वो अपनी कोताही का मुजरिम, वो अलग। मगर आप इस बात के मुजरिम हैं कि आपकी जो जिम्मेदारी थी वो आपने अदा नहीं की। आप पूछते, देखते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने बच्चे का किसी से इम्तिहान दिलवाते। तालीम की जिम्मेदारी भी मां बाप की, तरबियत की जिम्मेदारी भी मां बाप की। पहली, सबसे पहली गलती जो होती है वो ये कि हमने तो बस मदरसे के हवाले कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। पाकिस्तान से हमारे ताल्लुक रखने वाले जो साथी हैं, देखो भाई जो गलतियां होती हैं उसकी तरफ मुतवज्जह करना ही मेरा काम है। मेरे चूंकि पाकिस्तानी अहबाब बहुत बड़ी तादाद में है और जब से मेरी उम्र जो है वो 17-18 साल की थी उस वक्त से पाकिस्तानी हजरात से मेरे ताल्लुकात हैं, घरों में आना जाना। और अल्लाह ताला शानहू ने बहुत सारे मेरे ऊपर जो फजल किए हैं उसमें से एक बहुत बड़ा फजल ये है कि मैं जब किसी को देखता हूं तो कोई बंगाली होता है, कोई पाकिस्तानी होता है, कोई गुजराती होता है, गुजराती में भी मुख्तलिफ किस्में, इंडियनों में मुख्तलिफ किस्में, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी में कोई फर्क नजर नहीं आता, मुझे सब बराबर नजर आते हैं। सबके साथ इसी वजह से मामला भी बराबरी का होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। तो हमारे पाकिस्तानी हजरात जो हैं उनको कुरान मजीद से मोहब्बत बहुत होती है, बहुत मोहब्बत। इसीलिए उनकी मस्जिदों में जहां पाकिस्तानी मुसल्ली ज्यादा होते हैं, जहां इंतजाम पाकिस्तानी हजरात का होता है, तो जिस दिन तरावी खत्म होती है और तरावी में कुरान खत्म होता है तो जो खुशी वहां मस्जिद में देखी जाएगी वो हमारे यहां नहीं देखी जाती है। बहुत सी हजरत मेरी तस्दीक करेंगे जिन्होंने दोनों में फर्क देखा है। हमारे यहां यह है कि बस खत्म कुरान हो गया, दुआ हो गई, चले गए, ठीक है, रसूम रिवाज नहीं होने चाहिए, मगर यह कि उनका लगाव है तो उनको खुशी महसूस होती है, खुशियां ज्यादा। तो उनके यहां जब घर में बच्चा, पोता, नवासा, नाजेरा कुरान खत्म करता है, हमारे यहां गुजरातियों के यहां अगर कोई नाजेरा कुरान खत्म करता है बच्चा, तो मां बाप को पता भी नहीं चलता कि बच्चे ने कुरान खत्म किया है, और अगर पता भी चलता है तो ये कोई काबिल जिक्र चीज नहीं। मगर हमारे पाकिस्तानी भाइयों के यहां जब कोई बच्चा नाजेरा कुरान खत्म करता है 7-8-10 साल 12 साल की उम्र में, तो उनके घरों में उसी तरह खुशी होती है जिस तरह हमारे यहां हिफ्ज के मौके पर खुशी होती है, और ये काबिल तारीफ चीज है, ये बहुत उम्दा चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, ये काबिल सद मुबारकबाद है हमारे पाकिस्तानी साथी कि उनको कुरान से इतना लगाव है कि उनका बच्चा नाजेरा कुरान खत्म करता है उसके ऊपर उनको बहुत खुशी होती है। और आगे की जो बातें कह रहा हूं वो तो आप अपने अपने बड़ों से मशवरा करके करें, मगर उनके यहां नाजेरा कुरान खत्म होने पर मिठाइयां तकसीम होती है, नाजेरा कुरान खत्म होने पर उस्ताद को रकम देते हैं, 50 पाउंड 100 पाउंड का हदिया देते हैं कि हमारे बच्चे को आपने कुरान खत्म कराया। दावत होती है, घर में बुलाते हैं, बड़ी दावत कि भाई बच्चे ने कुरान खत्म किया है। अब ये चीजें उनमें भी कम होती जा रही है यहां की नस्ल में, मगर असल जो वहां से आए हैं पाकिस्तान से, इतनी उनमें खुशी होती है। और आगे की बात सुनकर आपको और ज्यादा ताज्जुब होगा, ये तो नाजेरा एक मर्तबा खत्म हो, वही बच्चा फिर उसका दौर करता है कुरान का दौर, वही बच्चा जिसने नाजेरा अभी खत्म किया है हिफ्ज में नहीं जाता, दौर करता है, दौर करते करते कुरान खत्म होता है तब भी उस्ताद जी को जाकर हदिया देते हैं कि हमारे बच्चे को दूसरी मर्तबा कुरान खत्म करा है उस्ताद जी ने, मिठाई मिलती है उस्ताद को, दावतें करते हैं। और तीसरी मर्तबा फिर अगर दौर कराया तो फिर वही बात, چوتھی مرتبہ پھر تو وہی بھائی، یعنی اتنی خوشی، تو بھائی یہ قابل تعریف چیز ہے کہ قرآن پر اتنی خوشی. مگر دو کمزوریوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کمزوریاں ہم لوگوں میں بھی ہے مگر بطور خاص ان حضرات کو، کہ اتنا زیادہ قرآن مجید سے جو تعلق ہے کہ بچے کے ناظرہ قرآن ختم کرنے پر اتنی خوشیاں مناتے ہیں آپ، تو تھوڑا اور بھی تعلق بڑھاؤ قرآن سے، کہ جب اتنی زیادہ آپ کو خوشی ہے تو قرآن کو آپ بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، تبھی تو اتنی خوشی منا رہے ہیں. تو جب قرآن کو اتنا بڑا سمجھا جا رہا ہے تو اس قرآن کو اپنی زندگی میں بھی لاؤ، خود بھی پڑھو. جب بچہ قرآن کو ختم کرتا ہے اسے آپ اتنی بڑی خوشی کا سامان سمجھتے ہیں، تو وہ کام خود کیوں نہیں کرتے وہ خوشی کی چیز؟ خود بھی تعلق بڑھاؤ، خود بھی تلاوت کرو. اور دوسری جو خاص چیز جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مکتب میں بھیجنے کے بعد بس وہ قرآن ختم کرتا ہے اسی پر خوشی، آگے اور دین کیا سیکھ رہا ہے اس کی طرح توجہ نہیں ہوتی ہمارے پاکستانی بھائیوں کی. اور کیا کر رہا ہے بچہ؟ قرآن تو پڑھ رہا ہے، بس یہی دیکھتے ہیں کہ کہاں تک بیٹا پہنچے، کہ بھائی آٹھویں پارے پر، کہاں تک پہنچے بیٹا پندرہویں پارے پر، کہاں تک پہنچے بیٹا بیسویں پارے پر، بس یہی. اور دو چار زبانی کچھ کلمہ سیکھ لیے، کچھ آٹھ دس سورتیں سیکھ لی، کچھ دس پندرہ دعائیں سیکھ لی. اور میرے جیسا کوئی دنیا دار ہوگا تو وہ ماں باپ کو اسی سے بیوقوف بھی بنا کر چلا جائے گا، بیٹا سناؤ ابو کو سونے سے پہلے کی دعا، اب بھر بھر سنا دیتا ہے. بیٹا بیت الخلا سے نکلنے کی دعا ابو کو سناؤ. بیٹا صبح اٹھنے سے پہلے کیا دعا پڑھتے ہیں ابو کو سناؤ. وہ بہت خوش کہ بہت پڑھایا جا رہا ہے ہمارے بیٹے کو. اس لیے کہ جو اولڈر جنریشن ہے، چاہے وہ انڈیا سے آیا ہو، چاہے پاکستان سے آیا ہو، چاہے بنگلہ دیش سے آیا ہو، ہم سب دیہاتی ہیں. اکثر لوگ ہم دیہات کے رہنے والے ہیں جو یہاں آئے ہیں، روزی روٹی کی تلاش میں آئے ہیں. شروع میں جو لوگ آئے تھے کسان ہے، فارمر ہے. تو انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، ہماری دینی تعلیم کو اتنی اونچی نہیں تھی، تو ہم وہ اثر ہی نہیں کر پاتے. تو جو چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہو ہمارا بچہ پھر پھر پڑھ رہے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ بہت پڑھایا جا رہا ہے. اب تو ماشاءاللہ مکاتیب کے اندر خاص طور پر یہ جو اہم اہم شہر ہیں ان میں، اب مشہور شہر ہیں ان میں، مکتب میں بہت اچھا نظام ہے. مگر پھر بھی جو اصل بات ہے وہ یہ کہ آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہوتے. تعلیم آپ کی ذمہ داری، تربیت بھی آپ کی ذمہ داری، تعلیم بھی آپ کی ذمہ داری، تربیت بھی آپ کی ذمہ داری. ہاں، جس استاد کو آپ نے سونپا ہے اس کی پوچھ ہوگی کہ تم نے اس بچے کی ذمہ داری لی تھی، کیوں ادا نہیں کی تھی. اسی لیے ہمارے یہاں علماء جو پڑھاتے ہیں مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر، ان کو یہ احساس ہوتا ہے. کیا احساس ہوتا ہے؟ کہ بچہ جو ہمارے پاس آ کر دو گھنٹے بیٹھتا ہے تو اس کی زندگی کے یہ دو گھنٹے ہمارے پاس امانت ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن ہمیں سوال ہوگا. یہ الگ سوال کہ ایک باپ نے، ایک ماں نے اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے کیا تھا، تم نے کیوں اس کا حق ادا نہیں کیا، یہ الگ بات. مگر آپ اس سے فارغ نہیں ہوتے، آپ یہ کہہ کر فارغ نہیں ہوں گے کہ میں نے فلاں مولوی صاحب کے حوالے میرے بچے کو کر دیا تھا اور اب وہ جانے نا. آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے یہ تحقیق کی تھی یا نہیں کہ میری ذمہ داری سے میں سبکدوش بھی ہو رہا ہوں یا نہیں. تو پہلی بات یہ، پہلی بات کہ تعلیم یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بچے کو تعلیم دینا. اور بچے کو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ اپنے بیٹے کی تربیت کا خیال کرو، اس لیے کہ ادب ابنک، اپنے بیٹے کو ادب سکھلاؤ. تو ادب تو تعلیم کے ساتھ ہی آئے گا، علم نہیں ہوگا تو ادب کیا ہوگا، تربیت کیسے ہوگی علم کے بغیر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم سکھاؤ اور علم پر عمل کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا کرو. فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، اس لیے کہ تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن تمہاری اولاد کے بارے میں. کیا سوال ہوگا؟ مَاذَا عَلَّمْتَهُ، اس کو کیا سکھایا تھا تم نے، وَمَاذَا عَدَّبْتَهُ، اور اس کی تربیت کتنی کی تھی. یہ دو سوال ہوں گے، تعلیم اور تربیت کے بارے میں. یہ بیہقی شریف کی روایت. علم اور تربیت دونوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو تعلیم ان کو دلواؤ اچھے مدرسے میں اچھے استاد کے پاس. اپنے بچوں کو حوالے کرو ایسے مدرسے میں جہاں محنت ہو رہی ہو بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر. اپنے بچوں کو ایسے اساتذہ کے حوالے کرو جو خود شریعت مطہرہ کے پابند ہیں, جن میں اخلاص ہے, جن میں تقویٰ ہے, جن میں خوف آخرت اور خوف خدا ہے, جو بغیر کسی رو رعایت کے آپ کے بچوں پر تعلیمی محنت کر سکے. ان کی نظر آپ کی طرف نہ ہو, ان کی نظر تنخواہ کی طرف نہ ہو کہ اگر باپ ناراض ہو گیا تو جو کچھ مل رہا ہے نہیں ملے گا نا. اس لیے کہ ہر فیلڈ میں کچھ دو چار سڑے ہوئے انڈے بھی ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں. ایسا نہیں کہ صرف علماء بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما کر گئے ہیں کہ علماء میں علماء ربانیین بھی ہوں گے اور علماء سو بھی ہوں گے. یعنی کچھ لوگ علم کو حاصل کریں گے دنیا کی خاطر, ایسے دو چار تو آپ کو ملیں گے ہر فیلڈ میں. بھائی ایک ڈاکٹر کو کتنا تعلیم یافتہ سمجھا جاتا ہے دنیا میں. جو لوگ دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں وہ مولوی اور ڈاکٹر کو کمپیئر کرتے ہیں تو مولوی کو بہت پسماندہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے, حقیر ہے, یہ تہذیب تمدن کلچر سے بالکل واقف نہیں, پرانے خیال کا بالکل جاہل آدمی, یہ ذہن میں ان کو آتا ہے. اور یہ کہ یہ تو بہت ایجوکیٹڈ ہے, یہ فارورڈ تھنکنگ کا ہوگا, اس لیے کہ فلاں یونیورسٹی سے اس نے ڈاکٹر کی ڈگری لی ہے. مگر کیا ایسے واقعات نہیں پیش آتے کہ جن کو سن کر انسان کا دل ہل جاتا ہے؟ اور یہ تو وہ واقعات ہیں کہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ بہت پروفیشنلی چیزیں ہوتی ہیں, ان میں سے ایک آدھ واقعہ باہر لیک ہو جاتا ہے. انڈیا میں ایک شہر کے اندر ایک بہت بڑا سکینڈل پکڑا گیا تھا. اس میں بڑا شہر جہاں لوگ نوکریوں کو تلاش کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, نوجوان ان کو پکڑ لیتے ہیں, آپ نوکری کی تلاش میں ہیں کہ ہاں نوکری کی تلاش میں ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا, ہم آپ کو نوکری دلوائیں گے مگر پہلے میڈیکل چیک اپ ہوگا, اس لیے کہ ذرا کام اونچے درجے کا ہے, بڑی کمپنی ہے, بہت اچھی بات. یہ ڈاکٹروں نے جال بچھایا تھا, بہت ماہر اور پروفیشنل ڈاکٹر, اخباروں میں بھی آیا اور بعد میں وہ مجرم بھی ٹھہرائے گئے, چھاپا پڑا پولیس کا. ایسا تو ہمارے غریب ملکوں میں بہت ہوتا ہے کہ سستے سستے میں لوگوں کی کڈنیاں نکال کر لے جاتے ہیں بہت سستی سستی رقم میں. مگر یہ تو مفت میں میڈیکل چیک اپ کے بہانے سے لٹاتے تھے انجیکشن دے کر بے ہوش, اور جب ہوش میں آتا تھا تو پتا چلتا تھا کہ کوئی آپریشن ہوا ہے, اور تحقیق کراتا تھا تو پتا چلتا تھا کہ کڈنی ہی غائب ہے. یہ پروفیشنل ڈاکٹرز. تو بھائی اس کی وجہ سے ڈاکٹروں کے بارے میں تو کوئی یہ رائے قائم نہیں کر لیتا کہ وہ سبھی ڈاکٹر برے ہیں. وہاں سب کا ایسا ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ دو چار ہی نکلے ایسے. اور علماء کے طبقے میں کسی شخص سے کسی کو برا تجربہ ہوتا ہے اور وہ بھی آپ کی غلطی کی وجہ سے, کہ بغیر سند کے آپ اس کو مولوی سمجھ لیتے ہیں, وہ آپ کی غلطی ہوتی ہے, آپ کو چیک بھی تو کرنا چاہیے. مولانا مولانا کہتے چلے جاتے ہیں آپ, حالانکہ وہ مولانا ہوتا بھی نہیں ہے, کسی مدرسے میں پڑھا ہوا بھی نہیں ہوتا. خوف خدا جس کے اندر ہو اس کو سونپو. پرانے زمانے میں بہت اہتمام ہوتا تھا اس کا, اور کبھی کبھی دیکھتے تھے کہ یہ اس بچے کو تربیت کی خاص ضرورت ہے تو کسی کے سپرد کرتے تھے کہ اس کی خاص تربیت کرو. اور پھر ماں باپ جو ہیں وہ تو ایک چیز تو تعلیم, اور دیکھو ہمارے جو مکاتب ہیں, غور سے سننا اس بات کو, ہمارے جو مکاتب ہیں اس شام کے مکتب, وہ کھولے گئے ہیں تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے نہیں. اس لیے کہ ٹائم ہی اتنا ہوتا ہے کہ اس میں تربیت ممکن نہیں ہے. یہ میں کہہ دوں آپ سے, کوشش تو بیچارے کرتے ہیں کہ جتنی ہو جائے بہت اچھا ہے, اساتذہ کوشش کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اور کرنی بھی چاہیے ان کو. مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ باہر کا ماحول بہت خراب, ماں باپ بھی سپورٹ نہیں کرتے, ان کی طرف سے کوآپریشن نہیں ہوتا. اساتذہ میں سے کسی کے ذہن میں ایسا خیال کبھی بھی نہیں آنا چاہیے کہ محتمم بھی کوآپریٹ نہیں کرتا اور مسجد کی کمیٹی بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی, ماں باپ بھی کوآپریٹ نہیں کرتے. ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ہونہار ہو, بلکہ رکھنا ڈالتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو کچھ مت کہیں. اب تو وہ زمانہ آ گیا کہ ہم ہمارے بچے کو آپ کے پاس تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں, ایجوکیشن کے لیے. اس کی پرائیویٹ لائف میں آپ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. یہ مدرسے کے باہر کیا کرتا ہے آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, اب مکتبوں میں یہ حالت ہو گئی ہے. تو استاد کو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ چھوڑو یار جاوے جہنم میں, یہ جاہل رہے اپنی بلا سے. نا اگینسٹ آل آڈز اسے آمینہ بلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث بن کے ہی اپنی مسند پہ بیٹھنا چاہیے, غم لے کر کہ میری کلاس میں بیٹھے ہوئے جتنے بچے ہیں کیوں یہ سیدھی راہ پر نہیں آ رہے ہیں, کیوں ان میں اخلاق نہیں آ رہے, کڑن ہو, درد ہو, درد اسے پریشان کر دے, پریشان کر دے, جیسے اپنی اولاد کا درد پریشان کرتا ہے کہ کیوں ان میں اچھائی کیوں نہیں آتی, اخلاق کیوں نہیں آتے. کبھی وہ قناعت نہ کرے, ہر وقت اندر سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میری مثال اس شخص جیسی ہے, میری مثال اس شخص جیسی ہے جو جنگل میں آگ جلاتا ہے اور آگ کو دیکھ کر پتنگے اور پروانے چاروں طرف سے آنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دوڑتا ہے, ادھر سے روکتا ہے کہ بھائی جس چیز کو تم مزے کی چیز سمجھ رہے ہو وہ تو تمہارا قاتل ہے, وہ تو تمہاری قاتل ہے, ادھر ادھر. تو کہتے ہیں کہ میں بھی تم کو تمہارے ازار بند سے, یعنی تم جہنم کی طرف جا رہے ہو, میں بھی تم کو وہ جیسے آگ میں پتنگیے کو اور یہ پروانے کو, پتنگیے کو اور پروانے کو آگ میں جانے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے, مگر کوئی اوپر سے چلا جاتا ہے, کوئی پیروں کے بیچ میں سے چلا جاتا ہے اور آگ میں جا کر جل جاتا ہے. تو کہا کہ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ, میں بھی تمہارے پیچھے ازار بن سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ تم جہنم میں جا رہے ہو, مگر تم میرے ہاتھوں سے چھوٹ چھوٹ کے جہنم میں گر جاتے ہیں. دنیا میں اتنی کوشش, مومن کافر میں فرق نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. روتے تھے, روتے تھے, روتے تھے, صلاحیتوں کو دیکھتے تھے, یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس وقت یہ کیا ہے, اس وقت یہ مجھے پتھر مارتا ہے, اس وقت یہ مجھے گالی دیتا ہے, اس وقت یہ میرے راستے میں کانٹے بچھا دے, یہ نہیں دیکھتے تھے. دیکھتے یہ تھے کہ اس کے اندر صلاحیت کیا ہے, اگر تھوڑی محنت سے یہ مسلمان ہو جائے تو اس کی کیپبلٹیز دین کو کتنی کام آئے گی. ابو جہل سے بڑا دشمن کوئی نہیں تھا, مگر نظر آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر کی صلاحیتیں, ہوشیار, ذہین, لیڈرشپ, انفلوئنس. اگر یہ جو مسلمان ہو جائے تو امت کی کایا پلٹ جائے گی, یہ فکر. اور وہی صلاحیتیں حضرت عمر میں نظر آ رہی تھی, عمر میں اور ابو جہل میں. عمر کی طرف سے اتنی شدت کے ساتھ مخالفت نہیں تھی, وہ اچھے لگتے تھے. اور ابو جہل تو رات ہی دن مسلمانوں کو پریشان کرنے میں لگا ہوا تھا. تو ایسے شخص سے طبیعی طور پر دل میں تنفر پیدا ہو جاتا ہے, مگر نہیں, دونوں میں دیکھا کہ دونوں میں صلاحیتیں ہیں. تو جب تہجد کے وقت ہاتھ اٹھے تو کیا دعا فرما دی, اللہم اعز الاسلام باحد العمرین, اے اللہ مکہ مکرمہ میں دو عمر ہے جو بہت انفلوئنشل ہے, ایک تو عمر ابن خطاب ہے اور دوسرا عمر ابن ہشام, ابو جہل کا نام عمر ابن ہشام تھا. اے اللہ ان میں سے جس کو تو چاہے, دو میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق جلدی دے دے تاکہ اسلام کی کشتی سنبھل جاوے. یہ بھور میں ڈاواں ڈول ہے اس وقت, اسے سہارے کی ضرورت ہے. دیکھو صلاحیتوں کو دیکھتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے استاد کو, کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک طالب علم پانچ سال کی شرارت کر کے چھٹے سال میں بہت سیانہ ہو جاتا ہے. ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ پڑھائی کے زمانے میں بالکل سست اور غافل شرارت بھی کی مگر کوئی اللہ نے اس کی نیکی, اس کے ماں باپ کی دعا, کسی استاد کی دعا, کوئی خدمت کے نتیجے میں کچھ قبول کر لیا اور بہت بڑا کام کر کے چلا گیا. مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر طالب علم پر نظر ڈالے تو ایسا سوچے کہ یہ بیج ہے, بیج ان میں سے پتا نہیں کون سا تناور درخت ہو کر پھلدار بنے گا اور میری آخرت کی کھیتی کو چمکائے گا. یہ نہیں کہ چلے گئے گھڑی میں دیکھتے رہے کہ میری ذمہ داری دو گھنٹے پڑھانے کی ہے اور پڑھا لیا اور گھر واپس چلے گئے. نہ یہ نہیں, یہ نہیں, یہ تو بہت بڑی کھیتی ہے. اس کو دنیاوی انکم کے نقطۂ نظر سے اتنا مت دیکھیے جتنا آخرت کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے اس کو. اس سے کہ ان کو پڑھا کر جو تھوڑی بہت خدمت ہو جاتی ہے ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے, ضرورتیں ہوتی ہیں, میں نہیں کہتا کہ مت لو, فقہا نے جو اجازتیں دی ہیں اس کے مطابق لو, اس لیے کہ آپ کی بھی دنیاوی ضرورتیں ہیں, مگر اس کے مقابلے میں آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے ان بچوں کو پڑھانے کے نتیجے میں, نیتیں یہ رکھو آپ, ذرہ برابر کوتا ہی نہ ہو, ذرہ برابر کوتا ہی نہ ہو, مایوسی قریب بھی نہ آئے کسی طالب علم کے بارے میں, کسی بھی طالب علم کے بارے میں. اور ایک دوسری بات بھی کہہ دوں, نہ آپ کے دل میں مایوسی آئے نہ آپ کو کسی طالب علم کو مایوس کرنا چاہیے. طالب علم پر محنت کرتے کرتے اسے کبھی یہ احساس مت دلاؤ کہ تو کسی کام کا نہیں ہے, بیکار ہے, تیرے اندر کچھ نہیں ہے, تو کیا پڑھے گا. ہوتا ہے ایسا, ہوتا ہے ایسا, بعض اساتذہ اپنی نادانی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ اچھے بھلے بچے کو ختم کر دیتے ہیں. ہوتا ہے, صلاحیتیں کمزور ہوتی ہیں, مگر اللہ کس سے کام لینے والا ہے. وہ دیکھو ہماری جو فیلڈ ہے اس میں اور یہ سیکولر ایجوکیشن میں بہت فرق ہے. سیکولر ایجوکیشن میں جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس میں اگر فیل ہوگا, ڈاکٹر بن رہا ہے, فیل ہوگا, فیل ہوگا, فیل ہوگا, فیل ہوگا, تو سمجھو کہ یہ فارغ ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں کرے گا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ فیصلہ ہی اس کی سند پر ہوگا, اس کے ریزلٹ پر ہوگا. اگر فیل ہوگا تو سند نہیں دیں گے ورنہ وہ مار ڈالے گا کسی کو. اور ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں بدھو اور کن ذہن اور قدم طالب علم بھی مدرسے سے فیل ہونے کے باوجود بھی نکالا نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں ریزلٹ پر فیصلے نہیں ہوتے, اس کی طلب, اس کے اخلاص اور اس کی نیت اور اس کی محنت پہ فیصلے ہوتے ہیں. تو اساتذہ فیل کرتے چلے جاتے ہیں اور فطری طور پہ, طبیعی طور پہ کن ذہن ہے مگر اسے نکالا نہیں جاتا فیل ہونے کی وجہ سے. بلکہ کبھی کبھی یہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کسی طالب کے بہت نیک ہے, یہ فارغ ہونے کے بعد کوئی شرارت تو کرے گا نہیں, اس کو عالم بنا دیا جائے گا, تو بس اسے ایسے ہی گزار دو, ایسے ہی گزار دو چھ سال. تو اللہ تعالی شانہ ایسے لوگوں سے بہت کام لیتے ہیں دین کا. اس لیے کہ یہ تو روحانی اور دینی کام ہے نا. تو جو اخلاص کے ساتھ, محنت کے ساتھ روتا ہے وہ کہ اللہ میں بہت محنت کرتا ہوں مگر میرے ذہن میں علم نہیں آتا, بس آ گیا ہوں, آپ مجھے محروم نہ کیجیے, آ گیا ہوں, محروم نہ کیجیے, مجھ سے کام لیجیے دین کا, تو کام لیتے ہیں اللہ تعالی شان ہو. بلکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اول دوم سوم سے پاس ہونے والے طلبہ ضائع ہو جاتے ہیں, متوسط درجے کے طلبہ بہت اونچا کام کر جاتے ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں طلبہ سے کہہ رہا تھا کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ اول نمبر سے پاس ہونے والے طالب علم نہیں ہے, مگر علم میں ایسا ٹھوس, علم میں ایسا ٹھوس, علم میں ایسا ٹھوس کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی متفق علیہ محدث ہے, اس میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا کہ فن حدیث میں ان کو بصیرت حاصل تھی یا نہیں. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ, علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسا محدث, اللہ اکبر, زبردست محدث. گیارہویں صدی سے علم دین اور روحانیت منتقل ہو گئی برے صغیر میں. گیارہویں صدی میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. بارہویں صدی میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اور اس کے بعد پھر یہی سلسلہ چلتا رہا اور دارالعلوم دیوبند کی شکل اختیار کر لی اس مرکزیت نے. اور گیارہویں صدی ہجری 11 اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 11 سینچری کے بعد دین کی علمی اور عملی لائن سے اللہ تعالی شانہ نے بر صغیر سب کانٹیننٹ سے جو خدمت لی ہے اتنی دنیا کے کسی اسلامی ملک سے خدمت نہیں دی. اور یہ میں چونکہ بر صغیر کا ہوں اس لیے جذبات میں آ کر نہیں کہہ رہا ہوں, تاریخ اس پر گواہ ہے. حدیث کی جتنی خدمت ہوئی ہے, تفسیر کی جتنی خدمت ہوئی ہے, فقہ کی خدمت جتنی ہوئی ہے, تحریکیں جتنی اٹھی ہیں, دنیا میں جتنے مسلم ممالک استعماری اور امپیریلسٹ طاقتوں کے قبضے میں تھیں ان کے اندر آزادی کا جذبہ کہاں سے آیا؟ برے صغیر سے آیا. سب کانٹیننٹ میں جب آزادی کی تحریک اٹھی اس کے بعد پوری دنیا جاگی. جفا کشی, محنت, زہد, جد و جہد, یہ سب یہاں ہے. یہ گیارہویں صدی سے. تو علامہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث, ان کے جانشین علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کہے جاتے ہیں. جانشین حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ. اور ہمارے حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کے جو خاص آدمی تھے سب شاگردوں میں, یا سب شاگرد بھی نہیں تھے ہمارے حضرت تو, مگر متعلقین میں سے جو خاص آدمی تھے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تھی. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی میرے ہم کام بھی ہیں اور ہم نام بھی ہیں, یعنی ان کا نام بھی میرے جیسا ہے اور کام بھی میرے جیسا ہے. اور وہ نسبت پھر منتقل ہوئی حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی میں. حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی سے بہت تعلق بڑھا. جہاں آپ تھے وہاں سے مہینے میں ایک مرتبہ تشریف لاتے تھے کراچی, خدمت کرتے تھے جتنے دن مقرر ہوئے تھے اور چلے جاتے تھے. بہت چاہتے تھے کہ منتقل ہو جاؤ یہاں, مگر حضرت منع فرماتے تھے. یعنی حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا مدرسہ, اتنے ہم اساتذہ ان کے ساتھ, اور حضرت بالکل جوان اس وقت, مگر کہتے تھے کہ تم میرے یہاں آ جاؤ, کہتے تھے کہ نا. یعنی کچھ بولتے نہیں تھے, ادب سے خاموش, مگر آتے نہیں تھے. کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا, آتے تھے چلے جاتے تھے, زیادہ وقت وہاں, دوسری نوکری جہاں تھی. ختم نبوت کی جو مجلس تھی, مجلس تحفظ ختم نبوت, اس کے امیر کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اس کے اجلاس کے لیے جا رہے تھے, شورا کا اجلاس تھا, اس میں نئے امیر کا انتخاب کرنا تھا, اور لگ یہی رہا تھا کہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش ہوگا. مگر حضرت کی تو یہاں بھی بہت ذمہ داریاں تھیں, حدیث پڑھانا, مدرسہ چلانا. تو حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت اگر مشورے میں عمارت کے لیے آپ کا نام پیش ہو تو آپ انکار نہ فرمائیں, آپ اسے قبول فرما لیجئے, اس لیے کہ آپ جیسے لیڈر کی ضرورت ہے اس کام کو. اس وقت تک مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا گیا تھا, تحریک چل رہی تھی 1953 سے, اور 1974 میں حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں یہ فیصلہ, وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے, یہ فیصلہ ہوا کہ غیر مسلم اقلیت ہے, نن مسلم مائنورٹی. کئی دنوں تک کیس چلا. تو کہا کہ آپ جیسے لیڈر کی ضرورت ہے, آپ انکار نہ کیجئے, دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے. تو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شرط پر میں امیر بننے کے لیے تیار ہوں, अगर मेरा नाम आया तो एक शर्त पर अमीर बनने के लिए, वो क्या, कि आप मेरे पास आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ। तो कहा कि हजरत मंजूर है। हजरत फरमाते हैं कि जब यह तय हो गया कि हजरत बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह अमीर है, और जब हजरत वहां से इमारत लेकर कराची आए और मैं मुबारकबाद देने के लिए पहुंचा, तो कहा मेरी मुबारकबाद तो अपनी जगह पर रह गई। हजरत ने फरमाया कि वादा याद है या नहीं आपको, यानी इतनी ज्यादा नजर हजरत की थी कि ये इस कदर काम का आदमी है। ये बड़ों की फिरासतें हैं। और सिर्फ एक मजमून की बुनियाद पर, एक मजमून लिखा था डॉक्टर फजलुर रहमान करके एक थे, उन्होंने कुरान मजीद वगैरह में तहरीफ की थी, कराची में एक तहकीकाती इदारा कायम किया था और उसमें मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश थी, उसके ऊपर हजरत ने एक मजमून लिखा था। हजरत बिन्नौरी जानते नहीं थे, वो मजमून जब पढ़ा हजरत ने, बस ये मजमून पढ़ा तो कहा कि आप यहां कराची आकर मुझसे मुलाकात कीजिए। हजरत अपने 20s में होंगे उस वक्त। जब हजरत आ गए तो कहा कि बहुत अच्छा, अब कराची का जो निजाम है वो तो अपनी जगह पर, मुल्तान में खत्म नबूवत का दफ्तर है, जितने दिन तुम वहां उस मदरसे में काम करते थे अब वो मुल्तान में जाकर के रहना पड़ेगा। तो हमारे हजरत का उस वक्त हाल किया था जवानी में, वो देखिए। हजरत ने फरमाया कि मैंने हजरत बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मुल्तान का जो दफ्तर है, मुल्तान का जो दफ्तर है वो ऐसी जगह पर है कि जिसके करीब शरई मस्जिद नहीं है, और मैं मुसल्ले में या जमात खाने में नमाज नहीं पढ़ता, मैं शरी मस्जिद ही में बाजमात नमाज पढ़ने का आदी हूं। आप मुझे मुल्तान भेज रहे हैं, मगर मुल्तान का दफ्तर खत्म नबूवत का ऐसी जगह पर बना है कि जहां शरी मस्जिद नहीं है और नमाज होती है मुल्तान के दफ्तर में, एक कमरे में सब साथी काम करने वाले जमात कर लेते थे अपनी। कहा कि मैं तो शरी मस्जिद में नमाज पढ़ने का पाबंद हूं, मैं वहां कैसे जाऊं। हजरत बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब यह बात सुनी तो हजरत ने फौरन सफर किया मुल्तान का, और वो जो दफ्तर था खत्म नबूवत का उसके करीब घूम घाम करके एक जमीन पड़ी हुई थी वो तलाश की, उसका सौदा किया, खुद बुनियाद डाली और जल्दी से जल्दी मस्जिद बनवाई ताकि हजरत मुल्तान मुंतकिल हो सके, दीन का काम कर सके और उनकी 5 वक्त की नमाजें शरई मस्जिद में हो। ये हमारे बड़े लोग हैं मेरे भाइयों। तज़किरा आ जाता है बीच में तो जिक्र कर देता हूं ताकि हमें पता चलेगे कि इस सदी में भी कैसे लोग गुजरे हैं, इस सदी में कैसे लोग गुजरे हैं। कहा कि दो बातें हजरत हैं, एक तो ये कि शरी मस्जिद नहीं, लिहाजा मैं 5 वक्त की नमाजें शरी मस्जिद में नहीं पढ़ सकूंगा, और दूसरी बात वहां मकतब नहीं है, तो मस्जिद नहीं तो मकतब भी नहीं, मस्जिद के साथ मकतब तो चलता है, तो ये मस्जिद भी बन गई और मकतब भी वहां। तो हजरत बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह जानशीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की जानशीन, आपने तिर्मिज़ी शरीफ की एक शरह शुरू की थी, काश के वो खत्म हो जाती, मगर दूसरे भी बहुत सारे काम थे। मारिफुस सुनन बेहतरीन शरह है, उससे अंदाजा होता है कि फन हदीस में कितना दर्क है हजरत बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह को। अरबी अदब में, अरबी अदब पर इतना कंट्रोल था, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बहुत साहिब इल्म आदमी, साहिब इल्म साहिब अमल। मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम इरशाद फरमाते हैं कि यही ये मिर्जाइयों का जो केस चलने वाला था तो उसमें हम दोनों थक कर चूर हो गए थे जब इस्लामाबाद पहुंचे। मैं भी तहरीक में था हजरत के साथ, कहा कि मैं तो जवान था और हजरत की तो उम्र हो चुकी थी, थक कर चूर हो चुके थे, मगर जिस जगह पर हम दोनों को ठहरना था, जिस कमरे में दोनों को, तो हम रात को कहा कि तकीमिया इस काम को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कल तो हमें फुना काम है, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोर्ट में जाना हो, जो कुछ भी हो। तो कहा कि थक कर चूर वो किसी तरह काम को पूरा किया, और पूरा करते ही मुझे तो पता था कि बस लेटते ही नींद आ जाएगी। कहा कि मुझे कहा कि अब सोने की फिक्र करो इसलिए कि कल हमें बहुत काम करने के हैं। कहा कि मैं तो लेट गया, आंख लग गई, पता भी नहीं चला कि कब नींद आ गई, मगर अल्लाह ताला शानहु दिखाते हैं छोटों को बड़ों की कुछ बातें। जिन छोटों को अल्लाह बड़ों की जगह के लिए तैयार करता है उनको बड़ों की बातें बतलाते हैं। تو مفتی تقی صاحب آج ان بڑوں کی جگہ پر ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو تادر سلامت رکھے، اور ان سارے ہمارے اکابر کو جن کی وجہ سے یہ دین کی بہاریں ہیں، عمروں میں اللہ برکت دے، ہماری عمریں ان کو دے دے. ہم اگر چلے جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا، مگر یہ اگر چلے گئے تو دین کا نقصان. ایک ایک شخص پتہ نہیں کتنے فتنوں کو روکے ہوئے ہیں، ایک ایک شخص کتنے فتنوں کو روکے ہوئے ہیں، اور کتنی ہمیں ڈھارس رہتی ہے کہ امت کے خلاف کوئی بھی فتنہ اٹھے گا ہم وہاں پوچھیں گے تو فوراً ہمیں جواب مل جائے گا، ہر بات کا ہمیں جواب مل جائے گا، ہر چیز کی گائیڈنس ملے گی ہمیں. حالانکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں، بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، مگر کتنا سکون رہتا ہے کہ نہیں ہے ستون ہے، سہارا ہے، دیواریں ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آنکھ کھل گئی میری ڈیڑھ دو تین گھنٹے کے بعد. تو آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے، تو کہا حضرت کے بستر کے اوپر نظر ڈالی تو بستر خالی، کا غور سے دیکھا تو حضرت سجدے میں پڑے ہوئے تھے، سجدے میں دعائیں کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے. اور اس مقصد کے لیے ایک مجلس عمل بنائی تھی، مجلس عمل، مجلس عمل اس لیے کہ حکومت سے مطالبہ تھا. تو اس مجلس عمل میں دیوبندی حضرات بھی تھے، بریلوی حضرات بھی تھے، جماعت اہل حدیث کے حضرات بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، شیعہ بھی تھے، یعنی مرزائیوں کے علاوہ، قادیانیوں کے علاوہ جتنے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے اور تھے مسلمان، جن کو فتوے کے دائرے میں رہ کر مسلمان کہا جا سکتا تھا، سب کو ساتھ لیا تھا مجلس عمل. اور حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کا وزن اس وقت پاکستان میں اتنا تھا کہ سب فرقے، باطل فرقے والوں نے بھی متفقہ طور پر آپ کو اپنا قائد سمجھا. اور یہ جو مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا سہرا آیا، وہ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کی قیادت کے سر پہ آیا. یعنی سب کو جمع کر کے کیسے چلے ہوں گے، مگر شعور کتنا، اللہ اکبر، شعور کتنا ہمارے بزرگوں کو. کہ ایک جگہ پر جلسہ تھا عوام کے سامنے، عوام کو سمجھایا جا رہا تھا، حکومت کے خلاف اٹھایا جا رہا تھا، تو اس میں شیعہ عالم کھڑا ہو گیا، اور شیعہ عالم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر رد کرتے ہوئے کہا کہ اگر مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ جیسا خوبصورت آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم کچھ سوچتے بھی، اس لیے کہ نبی کا تو چہرہ بھی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرماتے، فلما تبین تو وجہہ، فلما رأیت وجہہ تبین تو ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. جب میری نظر ان کے چہرے پہ پڑی تو چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. آنکھیں خوبصورت ہو، ناک خوبصورت ہو، کان خوبصورت ہو، ہونٹ خوبصورت ہو، تو رد کرتے ہوئے اس شیعہ عالم نے یہ کہا کہ اگر مولانا بن نوری جیسا خوبصورت شخص، اور بہت خوبصورت تھے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، سیرت بھی بہت اعلیٰ تھی، صورت بھی بہت اعلیٰ، کہا کہ اگر مولانا بن نوری جیسا خوبصورت شخص نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچتے بھی. بیان چل رہا ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور یہ اس وقت کی شیعہ جماعت کا سب سے بڑا عالم بیان کر رہا ہے، مگر حضرت ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرے، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے مائک ہاتھ میں لیا، اور مائک ہاتھ میں لے کر کے کہا کہ میں ان کی غلطی کو درست کرنا چاہتا ہوں. یوسف بن نوری تو کیا، یوسف بن نوری سے زیادہ خوبصورت آدمی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور ایک لمحے کے لیے کوئی سوچے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے نبی اعلان کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. کتنی باریک نظر، کہا کہ یوسف بن نوری کا، یوسف بن نوری سے زیادہ خوبصورت شخص بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور ایک لمحے کے لیے بھی کوئی سوچے کہ کیا یہ نبی ہو سکتا ہے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر کسی بستی میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور اس سے کوئی یہ کہے کہ معجزہ دکھلاؤ اپنی نبوت پر، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مانگ رہا ہے معجزہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امکان نبوت کو مان رہا ہے کہ نہیں ممکن ہے کہ نبی آ سکتا ہے، تبھی تو مانگ رہا ہے. خیر یہ دوسرا موضوع ہے، میں کہاں چلا گیا، مگر یہ بھی ایک بہت اہم عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. تو حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ علمی اعتبار سے بھی بہت اونچے، عملی اعتبار سے بھی بہت اونچے، زہد جفا کشی سادگی، اتنے بڑے عالم کے پورے پاکستان میں چرچا اس وقت، پورے پاکستان میں بلکہ پوری اسلامی دنیا میں چرچا، مگر اس کے باوجود گھر میں فاقہ ہوتا تھا اور کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے تھے. مدرسہ شروع کیا، یہ بن نوری ٹاؤن کا مدرسہ، تو کسی ویران بستی میں، یہاں نہیں تھا پہلے مدرسہ، کسی ویران بستی میں زمین مل گئی مگر عمارت نہیں، تو طلبہ اور اساتذہ درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، ایک کلاس اس درخت کے نیچے، دوسری کلاس اس درخت کے نیچے، تیسری کلاس اس درخت کے نیچے، اور کہتے ہیں کہ وہ زمین ایسی تھی کہ ان درختوں کے اوپر کوئی خاص قسم کے کیڑے پیدا ہوتے تھے اور وہ بار بار گرتے تھے طلبہ اور اساتذہ کے اوپر، تو پورے درس کے دوران جو ہے وہ پڑھانے والا بھی اس طرح کرتا رہتا تھا اور پڑھنے والے بھی اس طرح کرتے رہتے تھے، مگر چھوڑا نہیں کام کو. پھر کسی نے یہ مسجد حوالے کر دی اور پھر جو ہے وہاں تعمیرات وغیرہ ہوئی، اور آج جو ہے بن نوری ٹاؤن کا مدرسہ بہت کامیاب اور بڑے بڑے لوگ وہاں سے پیدا ہوئے. تو یہ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اصل میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے مگر سمجھانے کے لیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی تو ان کی بخاری شریف لکھنے کی وجہ سے امت پر انہوں نے ایک احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا. بھائی دین کا جو بھی کام پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے اس سے امت فائدہ اٹھاتی ہے تو یہ احسان ہی ہے. تو اس زمانے میں علماء یہ کہتے تھے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھ کر امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور امت پر حق ہے امام بخاری کا، اس حق کو کسی طرح ادا کرنا چاہیے، یہ کہتے تھے لوگ. بخاری شریف کی شروحات لوگوں نے لکھنا شروع کی، کامنٹریز. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ جو مصر میں رہتے تھے اور بڑے صاحب علم شافعی، اور ان کے ہمزلف تھے ساڑو علامہ عینی رحمت اللہ علیہ، وہ حنفی تھے، وہ بھی بڑے صاحب علم، دونوں نے شرح لکھی، حافظ صاحب کی شرح فتح الباری اور ان کی شرح عمدۃ القاری. یہ حنفی مسلک پر ہے، یہ شافعی مسلک پر ہے، اور دونوں علم حدیث میں شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے، دونوں شروعات بہت اونچی، کوئی حدیث پڑھانے والا ان دونوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا. مگر اس میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو جو ہے فوقیت حاصل ہے، حنفی علماء بھی کہتے ہیں. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کی جو عمدۃ القاری ہے اس کی بعض خصوصیات ہیں اس میں جو اس میں نہیں ہے، مگر مجموعی طور پر فتح الباری بہت اونچی. تو جب فتح الباری لکھی گئی تو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ بڑے بڑے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھ کر امت پر ایک بہت بڑا احسان کیا، اس کا بدلہ امت پر باقی تھا، حق کے بدلہ دیتے. تو کہا کہ ہمارے استاد حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح لکھ کر ایسی خدمت کی ہے بخاری شریف کی کہ انہوں نے وہ حق ادا کر دیا ہے، اب امت پر کوئی حق نہیں ہے امام بخاری کا، یہ انہوں نے کہا. اور بھائی ایک حد تک بات بھی صحیح ہے، زبردست کتاب ہے وہ، انہوں نے بخاری شریف کی ایسی قدر کی اور ایسی شرح لکھی نایاب، اللہ اکبر، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ علماء میرے بھائیو یہ علمی کام اگر نہ کرتے، یعنی وہ پڑھاتے بھی تھے، عبادت بھی ان کی اتنی لمبی چوڑی، اور پھر دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس ولیوم کی کتابیں لکھ کر چلی گئی.
اور حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی حدیث کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس مضمون کی حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک اور حدیث بھی ہے فلاں کتاب میں, ایک اور حدیث بھی ہے فلاں جگہ پر, ایک اور حدیث بھی ہے فلاں جگہ پر, ایک اور حدیث بھی ہے فلاں جگہ پر. تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک علمی کام کو کرتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ اب تو ساری حدیثیں کمپیوٹر پر آ گئی ہے, تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے حافظے سے کام کیا ہے, تو مجھے فتح الباری کو دیکھتے دیکھتے جانا چاہیے اور پھر کمپیوٹر پر دیکھ لینا چاہیے اور جو چیز مس ہو گئی ہے وہ مجھے لکھ لینی چاہیے کہ یہ حدیث فلاں جگہ پر بھی ہے اور فلاں جگہ پر بھی ہے. اس سے کب کمپیوٹر پر ساری حدیثیں ہیں, اور حافظ صاحب نے تو اس وقت لکھی تھی جب مفتی تقی صاحب فرماتے کہ پوری فتح الباری میں جو حدیثیں آئی ہیں اس کی تخریج میں نے دیکھی کمپیوٹر کے ذریعے تو صرف 14 یا 15 جگہ ایسی تھی جہاں مجھے ایک آدھ لفظ بڑھانا پڑا. یہ حافظہ تھا حدیث کے بارے میں حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ لوگ میرے بھائیو اگر رات دن ایک نہ کرتے تو شاید دنیا میں آج کوئی مسلمان نہ رہتا. ان علوم ہی کی وجہ سے تو عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے میں ان بھائیوں سے بہت ناراض ہوتا ہوں اور ان سے کہا کرتا ہوں کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو, علماء کے خلاف بول کر یہ کہہ کر کہ علماء امت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے, آپ کو کچھ پتا نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اکیلے اکیلے, یہ چار دیواری میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے. کہا کہ حق ادا کر دیا. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی خود بہت بڑے محدث تھے, تو انہوں نے یہ پورا قضیہ نقل کر کے یہ کہا کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات تو صحیح لکھی کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری لکھ کر بخاری شریف کا امت پر جو حق تھا وہ ادا کر دیا, بہت زبردست لکھی. مگر علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث سے پہلے جو ترجمۃ الباب لاتے ہیں, ٹائٹل لاتے ہیں, چیپٹر لاتے ہیں, وہ عجیب و غریب ہوتا ہے بخاری شریف میں, بہت دقیق, بہت باریک چیز. امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں اور طالب علموں کو کیا بات سکھانا چاہتے ہیں وہ سمجھنا ایک وہ علوم سے بھرا ہوا, وہ دو چار الفاظ کا جو باب ہوتا ہے علوم سے بھرا ہوا ہو. تو کہا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان ٹائٹلز کا حق ادا نہیں کر سکے. علامہ یوسف بن نوری نے فرمایا حدیثوں کا تو حق ادا کر دیا, مگر امام بخاری کا اصل حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اصل تو امام بخاری کے جو ورڈز تھے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حدیث کے اوپر لا کر. کہا کہ وہ حق ادا نہیں کر سکے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات فرمائی تھی اپنے زمانے میں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ٹائٹلز میں کیا کہنا چاہتے ہیں ابھی تک وہ تشنا ہے, اس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکا. اور فرماتے کہ کاش کے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر قلم اٹھاتے. علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کاش کے علامہ ابن تیمیہ قلم اٹھاتے تو امت کے سامنے علوم کا بیش بہا خزانہ آ جاتا, اس لیے کہ وہ اس کی تہ تک پہنچ سکتے چونکہ بہت. تو علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے, مولانا علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے یہ کہا کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے یہ ٹائٹلز کے اوپر کام شروع کیا تھا, آدھے راستے پہنچے تھے کہ انتقال ہو گیا. وہ کام دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر شیخ الہند اس کام کو پورا کرتے تو امام بخاری کا حق ادا ہو جاتا. اگر حضرت شیخ الہند یہ کام پورا کرتے تو امام بخاری کے تراجم ابواب اور ٹائٹلز کا جو حق امت پر تھا وہ پورا کر کے جاتے تو مقام کتنا اونچا ہوگا. کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جس کام کے لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ اس, مگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی اول نمبر سے پاس نہیں ہوتے تھے, دوسرے نمبر سے پاس ہوتے تھے. اور اول نمبر سے جو طالب علم پاس ہوتا تھا اسے تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, اسے کوئی جانتا بھی نہیں. اور اگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نہ چمکتے تو شاید کتابوں میں ان کا نام بھی نہ رہتا. ان کا نام کتابوں میں بھی اس لیے ملتا ہے کسی کسی جگہ پر کہ حضرت شیخ الہند کے ساتھی تھے. تو اللہ تعالی شانہ کام لیتے ہیں طالب علم کی نیت,
طالب علم کی محنت، طالب علم کی طلب، طالب علم کی آہوزاری اور دعائیں، طالب علم کے تقوی، طالب علم کے اپنے اساتذہ سے اقتساب فیض کرنے کی کوشش، ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ قبول لیتے ہیں. تو خیر بات ذرا مختلف زاویے میں چلی گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ تعلیم جو ہے، تعلیم وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ دیکھے کہ میرے بیٹے کو صحیح تعلیم مل رہی ہے یا نہیں، اور اساتذہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں. یہ ماں باپ کا رویہ غلط ہے، یہ غلط رویہ ہے کہ بچوں کو مدرسے کے حوالے کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. مگر ہم پڑھانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ماں باپ تو فارغ ہو گئے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے بچے کی جو ضرورتیں ہیں وہ ساری مدرسے والے پوری کر دیں گے، نہ ہم پوری کر رہے ہیں اور وہ بھی غافل ہیں، تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ وہ تو بے سمجھ ہے، وہ تو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. ہم بھی اگر غافل رہیں گے ہمیں اپنا اور ہمیں سوال بھی ہوگا قیامت کے دن. تعلیم، مکتب میں تعلیم ہوتی ہے، تربیت کے لیے اتنا وقت نہیں ہوتا. تو تعلیم تو یہ ہے، مسئلہ جان لینا، ختم کر رہا ہوں میں. اور تربیت کسی کہتے ہیں، غور سے سننا. تعلیم یہ ہے کہ حلال حرام کو جان لے، جائز ناجائز کو جان لے، فرض واجب مستحب کو جان لے، برائی اچھائی کو جان لے. اور تربیت کسی کہتے ہیں؟ تربیت یہ ہے کہ ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ جو اچھی چیزیں میں سیکھا ہوں اس کو کرنے سے میری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، لہذا مجھے ہر حال میں کرنا چاہیے، اور جو بری چیزیں میں سیکھا ہوں ان کو کرنے سے دنیا اور آخرت میں میرا نقصان ہے، مجھے ہر حال میں اس سے بچنا چاہیے. یہ ذہن ہو جائے، یہ پیٹرن ہو جائے سوچنے کا، اس کو کہتے ہیں تربیت. اب دو گھنٹے میں استاد پڑھائے تربیت بھی کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو گھر میں ماں باپ کو کرنا چاہیے. بیٹا کس ہاتھ سے آپ نے چیز لی؟ یہ قرآن مجید ہے. لیفٹ ہینڈ سے نہیں لیتے، دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، اور جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں اس کو ہم بھی پسند کریں گے، اس پر ہم بھی عمل کریں گے، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے. یہ تربیت. اب یہاں تو ماں باپ خود دین پہ عمل نہیں کرتے، بچوں کو کیا کروائیں گے؟ وہ ماں باپ جو بچوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں انہیں بچوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے، اور وہ ماں باپ کہ جنہوں نے ایسی سسٹم میں پڑھا ہے کہ ان کا علم کم ہے، تو پوچھ پوچھ کے بچوں سے سیکھ کر انہیں بھی عمل کرنا چاہیے. بیٹا آج کیا پڑھ کر گیا ہے؟ چلو بتاؤ. چلو ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تم ہمیں ریمائنڈ کرنا، بھول ہو جاتی ہے. آپ سے غلطی ہو جائے گی ہم آپ کو ریمائنڈ کریں گے. عمل کراؤ. تعلیم، تربیت، تربیت ذہن بن جائے. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی ماں نے کیا کہا تھا کہ بیٹا تم طلب علم کے لیے جا رہے ہیں، یہ بغل کے نیچے، بغل کے نیچے تمہارا جو کرتا ہے، تمہارا جو جیکٹ ہے، اس میں بغل کے نیچے، بغل کے نیچے پیسے ہیں، پیسے میں نے سی لیے ہیں، یہ تمہاری ضرورت کے لیے ہے. جب تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ جہاں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جب ضرورت پڑے اسے کھول کر اس میں سے پیسے خرچ کرنا، کپڑوں کی ضرورت پڑے گی، روٹی کی ضرورت پڑے گی. اور یہ کہا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ بولنا ناجائز ہے، حرام ہے. دیکھو تربیت ہوئی تھی بچپن سے کہ اللہ جس چیز کو منع کرے اس کو کرنے سے نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں. قافلے کے اوپر ڈاکوؤں نے ہلا بول دیا، ایک چور نے ان کو بھی پکڑ لیا، اور ایسے ہی پوچھا بھائی بچے کے پاس کیا ہوگا، ایسے ہی پوچھا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. کہا گیا تو کہا کہ شاید 100 یا جو بھی ہوگا درہم ہے، دینار ہے، اشرفیاں ہیں. کہاں ہے؟ تو کہا یہاں سی ہوئی ہے، یہ سری ہوئی. بہت حیران ہوا وہ. بادشاہ کے پاس لے گیا گیا، عجیب غریب بچہ ہے، فورچون ہے اس کے پاس تو دولت، اور پھر صاف صاف بتا بھی دیا اس نے. کہا بیٹا ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ ہاں. کہاں ہے؟ تو کہ یہاں ہے، اس لیے ہوئی. تو اتنی بڑی رقم، اتنی بڑی عقل کیا کہتی ہے کہ سچ بولنے جاؤں گا تو نقصان، مگر تربیت کیا ہوئی تھی؟ سچ بولنا اللہ کو پسند ہے، اور جو ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی. یہ ہے
ہم لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں, اس لیے کہ گناہ کرتے وقت ہمیں ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے, کسی نے ہماری تربیت نہیں کی. تو سچ بول دیا تم نے, کہا گیا ہاں امی جان نے کہا تھا کہ بیٹا سچ بولنا, اور امی جان کا حکم جو مانتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے, اس لیے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے نقصان دنیا اور آخرت کا, اس لیے سچ بول رہا ہوں. ڈاکوں کا وہ پورا گھرو اس ایک طالب علم کے ایک چھوٹے سے ننے منے بچے کے اس عمل کو دیکھ کر تائب ہو گیا, توبہ کر لی اور سیدھے راستے پہ آ گئے. یہ ہے تربیت میرے بھائیو. تربیت کا معنی کیا ہے کہ دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نفع پہنچانے والا نقصان پہنچانے والا اللہ ہی ہے, اور اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے سے چاہے کتنا ہی نقصان نظر کیوں نہ آئے مگر کیا ہوگا, نفع ہی ہوگا, اس لیے کہ کنٹرول وہ کر رہا ہے. اور اس کی نافرمانی کرنے میں کتنا ہی نفع نظر کیوں نہ آئے مگر نقصان ہی ہوگا, اس لیے کہ وہ کنٹرول کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں تربیت. اللہ کے احکام سے محبت ہو جائے, اللہ کے احکام کو بجا لانے میں مزہ آئے, اللہ کے احکام کو بجا لانے کا شوق پیدا ہو, خوشی ہو. اور کبھی شیطان اور نفس کی غفلت کی وجہ سے کوئی غلط کام ہو جائے تو فوراً طبیعت پزمردہ ہو جائے, کبیرہ خاطر ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یافتہ لوگوں کی کیفیت کی دعا فرمائی ہے, اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو اچھا کام کر کے بہت خوش ہوتے ہیں, واذا اساؤوا استغفروا, اور جو برا کام کرتے ہیں تو ناراض ہو کر بہت جلدی جلدی استغفار کرتے ہیں. تو بھی تعلیم اور تربیت ذمہ داری ماں باپ کی ہے, اس کے لیے اچھے اساتذہ ان کے لیے تلاش کرو, خود بھی ان کی تعلیم کی نگرانی کرو, تربیت کی نگرانی کرو. اور تربیت میں ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ماں باپ کو کہ بچے بری صحبت میں نہ جائیں اور بری جگہوں پر نہ جائیں, برابر. اور ان کو پیار دو. ہم ان کو پیار نہیں دیں گے تو گھر میں بیٹھنے کی, گھر میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی ان کے لیے. ماں باپ پیار نہیں دیں گے تو جس کمرے میں ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں وہ نہیں بیٹھیں گے, وہ کسی اور کی صحبت میں جائیں گے, ٹی وی کی صحبت میں جائیں گے, اس لیے کہ وہاں تو ان کو مزہ ہی نہیں آ رہا. اس طرح رہو اپنی اولاد کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے میں ان کو لطف آئے. اگر آپ ان کو محبت نہیں دیں گے تو وہ باہر جائیں گے, آپ کے پاس ان کو مزہ نہیں آئے گا. محبت دیجیے ان کو, اور تربیت میں ذرہ برابر کوتاہی نہ ہو. بہت سے لوگ تربیت کرنے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ بس ڈانٹ ڈپٹ اور مارنا, سختی کرنا, نہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ سختی سٹیک اینڈ کیرٹ ہر جگہ پر ہوتی ہے, ذرا آنکھیں بھی دکھانی پڑتی ہے, ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی پڑتی ہے, مگر یہی ایک طریقہ نہیں. بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ محبت اتنی دی جائے اپنے بچوں کو کہ جب کبھی ہم ڈانٹ ڈپٹ کرے یا ناراض ہوں تو ان کو شرمندگی ہو, ان کو شرمندگی ہو کہ یہ کیا ہو گیا, ہم نے یہ کیا کیا, ان کو افسوس ہو, دل ان کا تڑپ اٹھے کہ اب ان کو ہم کب راضی کر لیں, یہ کب دوبارہ ہم سے راضی ہو جائیں, تو ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ کام آئے گی. اگر ان کے دلوں میں محبت نہیں ہے اور ڈانٹ ڈپٹ, تو یہ جو پہلے ہی سے جو نفرت ہے وہ نفرت بڑھے گی. اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور بہت باتیں آج آ گئی ہیں, اللہ تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اور یہ جو علماء گزرے ہیں, امت کے علماء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, یہ امت کا پہلا طبقہ ہے, وہاں سے لے کر ہمارے اکابرین, اکابرین دیوبند جن کے ہم نام لیوا ہیں, اللہ تعالی شانہ ان سب کی محبت ہمیں نصیب فرماوے. ان سب اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کی بارگاہ میں
جتنے بندے مقبول ہیں مجھے ان سب کی محبت عطا فرما. یہ اللہ آپ کی بارگاہ میں جتنے بندے مقبول ہیں ان میں سے کسی کا بغض، کسی کی نفرت، کسی کا برا خیال میرے دل میں مت آنے دینا. اور اے اللہ آپ کی بارگاہ میں جتنے آپ کے مقبول بندے ہیں ان میں سے زیادہ کی مجھے ملاقات کی سعادت عطا فرما، اور ملاقات بھی ایسی ہو کہ اس کا دل مجھ سے خوش رہے اور خوش ہو جائے، خوش ہو جائے اور خوش رہے. اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں ان نفوس قدسیہ کے لیے جن کی محنتوں کی بدولت ہم تک دین پہنچا ہے اور دین محفوظ رہا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھ کر خیرات کر کے اسالے ثواب بھی کرنا چاہیے. روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر، کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان علماء اور ان خدام دین کے لیے جن کی محنتوں کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے ثواب پہنچانا چاہیے. اللہ تعالی شانہ ہمارے عقائد کی بھی حفاظت فرماوے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرماوے، صحیح سمجھ عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ان علماء کی محبتیں عطا فرماوے، ان کے علوم کو، ان کے فیوز کو ہماری طرف اور ہماری اولاد کی طرف، ہماری نسلوں کی طرف منتقل فرماوے. اللہ تعالیٰ قیامت دنیا میں ان کی تعلیمات پر چلائے اور قیامت کے دن ان کے ساتھ ہمیں حشر عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.